دیکھیے بھائی کتاب پر، الا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجلي ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من كورها المتحملي فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم تهدى بالدمق المفتلي. امرء القيس اپنے عشق و محبت کی داستان ذکر کر رہا ہے، غم کا اظہار کر رہا ہے، پھر اچانک وہ چونک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ امرء القیس، ہمیشہ تجھ پر اس محبت کے راستے میں غم ہی نہیں آئے، اس راستے کے اندر تو جہاں جدائی ہوتی ہے وہاں کبھی نہ کبھی وصال کا موقع بھی میسر آ جاتا ہے، اور وصال کی وہ گھڑیاں بڑی پرلطف اور بڑی خوشگوار ہوتی ہیں جن کی یاد عرصے تک انسان کے دماغ میں محفوظ رہتی ہے، اور تیرے اوپر اگر یہ اتنے غم آئے ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں اس راستے میں، تو کبھی تو وصال کا موقع بھی ملا ہے، کبھی تو خوشگوار لمحات بھی آئے ہیں، چنانچہ انہی کو اب ذکر کرنے لگا ہے اور کہتا ہے الا رب يوم لك منهن صالح، سنو تیرے بہت سے دن ان کی وجہ سے خوشگوار بھی تھے، اچھے بھی تھے، ولا سیما يوم بدارت جلجلی، اور خاص طور پر دارہ جلجل کا دن، کہ وہ دن تو بڑا ہی خاص تھا۔ دارہ جلجل کا واقعہ میں نے ذکر کر دیا بھائی، پھر اس شعر کے اندر ولا سیما کی ترکیب ہم ذکر کر رہے تھے بھائی، میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ لا سیما ما بعد کو فضیلت دینے کے لیے آتا ہے ما قبل پر، ما قبل میں بھی دنوں کا ذکر، ما بعد میں بھی دن کا ذکر، اور اس کو فضیلت دی جا رہی ہے، اس کا استفاض ذکر کیا جا رہا ہے، اور میں نے بتلایا تھا کہ اس کی ترکیب ذکر کی تھی کہ یہ لا سیما کا ما بعد جو ہے اس کے اندر تینوں اعراب جائز ہوتے ہیں بھائی، یومن یومن یومن، اور اس شعر کے اندر بھی تینوں طرح کی روایات آئی ہیں، نصب بھی، رفع بھی اور جر بھی۔ اب ترکیب کیا ہے، میں نے بتلایا تھا کہ جو سیون ہے اس کا معنی ہے مثل، مشابہ بھائی، اور کوئی چیز دوسری کے مشابہ ہو تو عربی میں کہتے ہیں ہذا سیو ذالکا، دو آدمی ایک دوسرے کے مثل ہو تو کہتے ہیں ہما سیانی، وہ ایک دوسرے کے مثل ہیں، ایک دوسرے جیسے ہیں۔ اور یہ لا جو ہے یہ لائن نفی جنس ہے، اور یہ سیاما اس کا اسم ہے، اور آگے اس کی خبر موجود یا حاصل آخر میں نکالیں گے، وہ محذوف ہے۔ اور یہ جو ماں ہے اس، یہ ماں یا تو اسمی ہے یا حرفی ہے، یعنی حرف ہے۔ اور تو ایک یہ صورت یہ کہ یہ حرف ہے، دوسری صورت یہ کہ اسم ہے، اور اسم میں پھر تین صورتیں، یہ یا ماں موصولہ ہے، یا ماں موصوفہ ہے، یا ماں تامہ ہے، یعنی نکرائے غیر موصوفہ۔ ماں موصولہ جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، جبکہ ماں موصوفہ اور ماں تامہ وہ نکرہ ہیں دونوں بھائی۔ ماں موصولہ جو ہے وہ اشیئ کے معنی میں ہو گیا، الذی، الذی کے معنی وہ چیز جو کہ، وہ جو کہ، اور ماں موصوفہ اور ماں تامہ جو ہے وہ شے ان کے معنی میں ہے، کوئی چیز نکرہ ہے بھائی۔ البتہ فرق یہ ہے کہ ماں موصوفہ نام سے پتہ چل رہا ہے، اس کے آگے صفت آتی ہے، اور ماں تامہ جو ہے اس کے آگے صفت نہیں آتی۔ تو ماں موصولہ کے لیے آگے ایک جملہ چاہیے جو اس کا صلہ بنے، اور ماں موصوفہ کے لیے آگے ایک جملہ چاہیے جو اس کی صفت بنے، اور ماں تامہ کے لیے آگے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ تو اگر آپ اس کو ماں موصولہ بنا لیں تو آگے صلہ چاہیے اور یہ معرفہ ہے، اور اگر آپ اس کو ماں موصوفہ بنا لیں تو آگے اس کے لیے صفت چاہیے اور یہ نکرہ ہے۔ تو آگے جو ہے یومن، اس میں رفع آپ پڑھیں گے، اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں اور خبر، خبر بنا لو اور ہوا مبتدا محذوف نکال لو، ہوا یومن، اور یہ مبتدا خبر مل کر یہ صلہ ہوا موصول کے لیے، یا یہ صفت ہوئی موسما موصوفہ کے لیے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے یہ پورا جملہ؟ اور آپ چاہیں تو اس کو مبتدا بنا دیں، آگے اس کی خبر محذوف نکال لیں، لیکن وہ ترکیب یہاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ مبتدا کے لیے ضروری ہے وہ معرفہ ہو، اور یہ یومن تو کیا ہے نکرا، لیکن یہاں کبھی معرفہ بھی آ جاتا ہے تو وہاں آپ معرفہ کو پھر یہ ترکیب کر سکتے ہیں کہ جو معرفہ ہے تو اس کو چاہے مبتدا بنا دو چاہے خبر بنا دو، اگر ماں موصولہ تھا تو یہ جملہ اس کا صلہ، اور اگر ماں موصوفہ تھا تو یہ جملہ اس کی صفت بنے گا، اور موصوف صفت مل کر یا موصول صلہ مل کر یہ مضاف ملے ہوئے سیہ کے لیے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ لا کا اسم، اور آگے موجودم یا حاصلم کیا اس کی خبر۔ یہ تھے رفع کی دو صورتیں کہ اس کو مبتدا بناؤ یا خبر۔ جر کی بھی دو صورتیں، جر کی دو صورتیں کیا، ایک تو یہ کہ سیہ کو بناؤ مضاف اور یومین کو بناؤ مضاف الیہ، اس صورت میں یہ جو ما ہے یہ حرف ہے یا زائد ہے، اور تو اس سے آپ کو نئی بات کا پتہ چل گیا کہ کبھی کبھار مبتدا اور خبر کے درمیان بھی ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور عموماً وہ زائد حرف ہوتا ہے، اور اس کی مثال میں نے قرآن سے بھی ذکر کی تھی، ایوم الاجلین، مفسرین حضرات وہاں لکھتے ہیں ایوم مضاف اور یہ ما کیا ہے زائدہ، اور الاجلین مضاف الیہ، تو یہاں بھی اسی طرح سیا مضاف اور یومین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ لا کا اسم، اور خبر اسی طرح حاصل یا موجود نکال لیں گے، یا اس کو بدل بنائیں اور ما کو تامہ بناؤ، سیا مضاف ما تامہ مضاف الیہ اور مبدل مین ہو، اور یومین اس سے بدل، اور بدل کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے مبدل منہو، اور وہ تو مضاف الیہ تھا مجرور، تو یہ بھی مجرور، پھر مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا کس کا سیہ کا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لا کا اسم، اور آگے موجود یا حاصل کیا کریں گے اس کی خبر نکالیں گے۔ یہ جر کی دو صورتیں تھیں کہ یا تو اس کو مضاف الیہ بناؤ یا بدل بناؤ، اور اگر آپ اس پر نصب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی تین وجہیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کو بنا لو تمیز یومن، اور ماں کو بناؤ تاما، سیا مضاف ماں مضاف الیہ مبہم ممیز، اور یومن اس کی تمیز، مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مضاف الیہ، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لا کا اسم، لا سیما خاص طور پر وہ چیز، اب کیا چیز، یومن جس حیثیت کہ وہ کیا ہے دن ہے، تو یہ تمیز ہے، ابہام کو دور کر دیا، ماں کا مانا تھا شیء وہ چیز کوئی چیز بھائی، اور یومن نے ابہام دور کر دیا، لیکن یہ ترکیب صرف اسی جگہ ہوگی جب ماں کا ماں بعد نکیرا ہو، اگر معرفہ ہو پھر اس کو تمیز نہیں بنا سکتے، یہاں اگر الیوم ہوتا پھر تمیز نہیں بنا سکتے، کیونکہ تمیز کے لیے نکیرہ ہونا ضروری ہے، تو یہ ایک وجہ ہو گئی نصب کی۔ نصب کی دوسری وجہ یہ کہ اس کو مفعول بنا دو اعنی فعل کے لیے، اس صورت میں بھی ماں تامہ ہے، لا سیما خاص طور پر وہ چیز، اعنی یومن میری مراد دن سے ہے، تو اعنی فعل اعنی یعنی، یعنی کے لیے کیا کرتے ہیں معنی اور مراد ذکر کرتے ہیں، اردو میں بھی آپ کہتے ہیں یعنی کے، تو اسی سے متکلم کا صیغہ ہے، اعنی کے اندر انا ضمیر فاعل اور یومن اس کے لیے مفعول بھی ہی، پھر اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ کیا ہوا بیان بن جائے گا اس کے لیے، صورت سمجھ میں آ گئی، اس کا بیان بن جائے گا بھائی، اور لا محل لہ من الاعراب، محل اعراب نہیں ہوگا کیونکہ یہ صفت نہیں ہے، صفت ہوتی تو صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے موصول، اسی طرح جو اس میں موصول کا صلہ ہو صلے کا بھی کوئی محل اعراب نہیں ہوتا، بہرحال چلیں اتنی گہرائی میں ابھی نہ جائیں۔ اچھا تو ایک وجہ نصب کی کیا تمیز بناؤ، دوسری وجہ نصب کی کیا مفعول بھی بناؤ، تیسری وجہ نصب کی یہ کہ اس کو مستثنا بناؤ، یہ بالکل الگ قول ہے باقی قولوں سے، بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں یہ لائے نفی جنس نہیں ہے، لا سیما یہ کیا ہے، یہ استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے الا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے استثناء کے لیے، اور اس کے بعد مستثنا کا ذکر آتا ہے، تو لا سیما بھی، تو یہ لا سیا ہے، اور اس میں بھی ما زائدہ ہے حرف ہے، تو بہرحال یہ استثناء کے لیے استعمال ہوا اور یومن مستثنا ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا. وجہیں پتہ چل گئیں؟ تو پھر ترجمہ دیکھ لیجئے. الا رب یوم لک منہن صالح ولا سیما یوم بدارت جلجلی. سنو تمہارے بہت سے دن ان کی وجہ سے اچھے بھی تھے, ولا سیما یوم بدارت جلجلی, اور خاص طور پر وہ دن جو کہ دارہ جلجل میں تھا. ویوم عقرت للعذارى مطیتی فیا عجبا من کورها المتحملی. عقرت عقر یاقر کے معنی, عقر یاقر کے معنی اونٹ کی کونچیں کاٹنا, یعنی اس کے گھٹنوں پر تلوار مارنا. عرب کا طریقہ تھا بھائی, اونٹ کو نحر کرنے لگے. اب ظاہر سی بات ہے اس کو نحر یا ذبح کرنے وہ تو قابو میں نہیں آئے گا, تو وہ تلوار سے اس کے گھٹنے کو زخمی کر دیتے اور اس طرح وہ اونٹ گر جاتا اور وہ زیادہ حرکت نہ کر سکتا تھا, تو جلدی سے اس کو نحر کر دیتے تھے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ اونٹ کی کونچیں کاٹنا یعنی اس کے گھٹنوں پر تلوار, پاؤں پر تلوار مارنا گھٹنوں پر, یہ ہے عقر بھائی, عقر. اور ایک عقر کا معنی ہے حیوان کو ذبح کرنا, اونٹ ہو یا کوئی اور حیوان اس کو ذبح جو کیا جائے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عقر, یہ دوسرا معنی. اور ایک عقر کا معنی ہے کمر کو زخمی کرنا, جانور کی کمر کو زخمی کرنا, یہ بھی عقر کا معنی ہے. یہ آگے بھی آئیں گے, تو یہ تینوں معنی یاد رکھیں. ایک معنی تو کیا گھٹنوں پر تلوار مارنا, دوسرا ہے ذبح کرنا, اور تیسرا ہے کمر کو زخمی کرنا. للعذارى, عذارى جمع ہے عذراء کی, الف اور حمزہ آخر میں ہے. عذراء, عذراء کہتے ہیں کنواری لڑکی کو بھائی, کنواری لڑکی, تو اس کی جمع ہے عذارى. مطیتن, مطیتن سواری کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ سواری کو کہتے ہیں. اور یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا, مطیہم بغیر تا کے جمع بھائی, سواریاں, تو مطیتن کی جمع مطیون. فیا عجبن, عجب کہتے ہیں تعجب کو بھائی, تعجب کو. من کورہا, کور کہتے ہیں اونٹ کے کجاوے کو. کورہا, ہاں ضمیر راجع ہے مطیہ کو, سواری. آپ جانتے ہیں بھائی, دیکھا ہوگا اونٹ پر ایک بیٹھنے وغیرہ یا چیزیں رکھنے کے لیے ایک مخصوص چیز بنائی ہوتی ہے اس کی کمر کے اوپر, تاکہ بیٹھنے میں آسانی ہو, چیزیں رکھنے میں آسانی ہو, اس کو کجاوا کہتے ہیں. المتحمل, متحمل یہ بمعنی محمول کے ہے, لادا کیا, لدا ہوا بھائی, لدا ہوا بھائی. امرؤ القیس نے اپنی اونٹنی تو ان کے لیے ذبح کر دی. آپ ذبح کر دی تو اس کے سامان وغیرہ جو تھا وہ انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا. وہ جو لڑکیاں تھیں انہوں نے واپس چلنے لگی تو سامان تقسیم کر لیا. کچھ چیزیں ایک کے پاس آ گئیں, کچھ چیزیں دوسرے کے پاس, کیونکہ اس کے پاس تو اونٹنی نہیں ہے, اب سامان اس کا بھی ساتھ لے کر چلنا ہے واپس. اور جو کجاوا رہ گیا تھا تو وہ کجاوے کو بھی ایک اونٹنی پر لڑکیوں نے اپنے ساتھ لاد لیا. ایک ان کا اپنا کجاوا تھا اس پر بیٹھی ہوں گی, اور پھر ساتھ امراؤ کجاوا بہت بڑا ہوتا ہے, بڑا وزنی ہوتا ہے بھائی, تو اس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لاد لیا بھائی, لاد لیا. تو اسی کو ذکر کر رہا ہے, من کورہا المتحمل, اس سواری کا جو کجاوا جو کہ لدا ہوا تھا, جو کہ اس اونٹنی پر, ان لڑکیوں کے اونٹنی پر لادا گیا تھا بھائی. تو کہتے ہیں ویوم عقرت للعذارى مطیتی فیا عجبا من کورہا المتحمل. ویوم, اس یوم کا عطف بھی ماقبل والے یوم پر ہے, ولا سیما یوم, اور اس یوم پر تینوں طرح کے اعراب آئے ہیں, تو اس کا عطف اس پر ہے تو اس پر بھی وہی تینوں صورتیں جائز ہوں گی. اس پر اگر رفع پڑھتے ہیں تو اس پر بھی رفع پڑھیں گے, اور اس پر نصب پڑھتے ہیں تو اس پر بھی نصب, اور اس پر جر پڑھتے ہیں تو اس پر بھی جر پڑھیں گے. ہاں, اس میں ایک اور صورت بھی جائز ہے, اور وہ یہ کہ یہ مضاف ہو رہا ہے مبنی کی طرف, وہ یوم عقارتو ماضی ہے آگے, اور ماضی کیا ہے مبنی, تو وہ جملے کی طرف ہے اور جملہ مبنی ہوتا ہے, اور جملے کی طرف جو مضاف ہو یاد رکھیے اس کو بھی مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے, اس کو بھی مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے. تو یہ یوم پر یہ مبنی علی الفتح بھی پڑھ سکتے ہیں, اور ما قبل والا اعراب بھی, اس پر رفع تو اس پر بھی رفع, اس پر نصب تو اس پر بھی نصب, اس پر جر تو اس پر بھی جر, اور ایک وجہ زائد بھی آ گئی وہ کیا مبنی علی الفتح بھی پڑھ سکتے ہیں. تو معرب جب مبنی کی طرح مضاف ہوا تو اس پر کیا پڑھ, اس کو بھی مبنی علی الفتح پڑھ سکتے ہیں. لہذا اسی لیے پیچھے تو آپ نے پڑھا یومن اعراب تو یومن کے, لیکن یہاں پر کیا ہے یوم, کیونکہ مبنی علی الفتح ہے, اور خاص طور پر وہ دن کہ عقرت للعذار متیتی, میں نے ذبح کر دیا کماری لڑکیوں کے لیے اپنی سواری کو اپنی اونٹنی کو. فیا عجبا من کورها المتحمل, تو تعجب ہے اس اونٹنی کے کجاوے پر جس کو لادا گیا تھا, یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس کس بات پر حیرت ہے, اس اونٹنی کے کجاوے پر جس کو کیا کیا گیا تھا لادا گیا تھا, لادا گیا تھا مانا سمجھ میں آ گیا بھائی. اچھا فیا عجبن یا عجبن, اس کو یا عجبن پڑھنا بھی ٹھیک اور یا عجبا بغیر تنوین کے پڑھنا بھی ٹھیک. اگر اس کو پڑھتے ہیں یا عجبن تنوین کے ساتھ تو یہ منادا ہے, اور منادا نکرہ غیر معین ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے. کیا پڑھا آپ نے یا رجلن خذ بیدی, کیا پڑھا ہے منادا کیا ہو نکرہ غیر معین ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے, لہذا یہ بھی منصوب ہے. فیا عجبن یا منصوب پڑھیں تنوین کے ساتھ تو اس کو مفعول مطلق بناؤ, اور کلام اصل میں گویا یوں ہے یا قومی اعجبوا عجبن, اعجبوا اے میرے قوم والو تم تعجب کرو من کورها المتحملی, کس کی وجہ سے میری اس اونٹنی کے کجاوے کی وجہ سے جس کو لادا گیا تھا, تم اس کی وجہ سے کیا کرو تعجب کرو. کتنے تعجب والی بات ہے. تنوین کی دو وجہ سمجھ میں آ گئیں, یا تو یہ منادا غیر معین ہے یا پھر یہ مفعول مطلق ہے اور منادا محذوف ہے. یا قومی یا ہاؤلائی, ہاؤلا قریب کے لیے کیا ہے اس میں اشارہ ہے ان لوگوں لوگوں کو کہہ رہا ہے, ساتھیوں کو کہہ رہا ہے کہ تم سب کیا کرو اس پر تعجب کرو. اور یا اس کو بغیر تنوین کے پڑھیں یا عجبا, یا عجبا بغیر تنوین کے پڑھیں تو پھر اس صورت میں یاد رکھیے یہ الف یا سے بدل کر آیا ہے, اصل میں تھا یا عجبی, یا متکلم کی ہے بھائی اے میرے تعجب, اور آپ نے پڑھا ہے کہ منادا جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف یا غلامی تو اس یا کو الف سے بدلنا بھی جائز ہے یا غلاما. صورت سمجھ میں آ رہی ہے, تو یہ الف کس سے بدل کر آیا ہے یا متکلم سے, یا عجبی اے میرے تعجب, اے میرے تعجب تو حاضر ہو جا کیونکہ تیرے حاضر ہونے کا وقت ہے. یہ عرب کا طریقہ ہے بھائی, تعجب کو ندا دیتے ہیں ویسے ہی مجازن جب کوئی بڑی ہی تعجب والی بات ہو. آگے تعجب والی بات آ رہی ہے تو اس پر اظہار تعجب کے لیے ان کا یہ طریقہ کار ہے, وہ تعجب کو ندا دیتے ہیں. تو علماء پھر لکھتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ اتنی آگے انوکھی بات آ رہی ہے اے تعجب تو کیا ہو جا حاضر ہو جا آ جا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے, کیونکہ یہی تو تیرے آنے کا وقت ہے. تو کس تعجب کب آتا ہے, تعجب جب کوئی انوکھی بات ہو, اور آگے کیا آنے والی ہے انوکھی بات. تو تعجب کو ندا دی جاتی ہے مجازن بھائی, اور کیوں؟ جب آگے کوئی بڑی انوکھی بات آنے والی ہو, اور یہ بات بڑی انوکھی ہے کہ وہ میری اونٹنی کا کجاوا, اس کو میری اونٹنی پر لدا ہونا چاہیے تھا لیکن میں نے تو اپنی اونٹنی ذبح کر دی, اب وہ ان لڑکیوں کی اونٹنی پر ہے, ایک ان کا اپنا کجاوا بھی ہے اور پھر میرا میری اونٹنی کا کجاوا بھی. میں نے بتایا کجاوا بہت بڑی چیز ہے, اس کو تو سنبھالنا ہی بڑا مشکل کام ہے, تو اس وہ بھی انہوں نے اس اونٹنی پر لادا ہوا ہے. تو ندا یا تو کس کو ہے؟ تعجب کو ہی ہے کہ اے تعجب کو حاضر ہو جا, یہ تیرے حاضر ہونے کا وقت ہے. یا منادا محذوف ہے, یا قومی اے میری قوم والو, یا ہا اولائی اے لوگو جو وہاں موجود ہیں, اے لوگو, اور یہ عجبان کو کیا بنا لو, مفعول مطلق بنا لو, اعجبو عجبان. یا یہ مانا اے میری قوم, اشہدو عجبان, اشہدو عجبی, تم کیا کرو میرے تعجب کا مشاہدہ کرو. ترکیبیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو پھر یہ مفعول بن جائے گا بھائی, تو مفعول مطلق بھی بنا سکتے ہیں اس کو اور مفعول بھی. بھائی پھر سنو, یا عجبان, یا عجبان من, اس میں نے بتایا تنوین بھی پڑھ سکتے ہیں اور تنوین کے بغیر بھی یا عجبا بھی. اگر تنوین پڑھیں بھائی پھر یا تو یہ کیا ہے, منادا, منادا نکرہ غیر معین ہے, یا یہ مفعول بھی ہی ہے بھائی, مفعول بھی ہی ہے. کس کے لیے؟ اشہدو کے لیے, یا قومی اشہدو عجبان, اور یا پھر اس کو عجبا پڑھو. اس صورت کے اندر یہ یا سے بدل کر آیا ہے, اور اصل میں کیا تھا, یا عجبی, اور منادا مضاف ہو یا متکلم کی طرح تو اس میں الف پڑھنا بھی جائے تو کیا پڑھیں گے, یا عجبا. یا یہ منادا ہے ہی نہیں, یہ مفعول بھی ہی ہے اور خطاب قوم کو ہے. یا قومی, یا ہاؤلائی, اشہدو عجبن, اشہدو عجبا, اشہدو صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مشاہدہ کرو تعجب کا تم. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امرؤ القیس یہ تعجب کا اظہار کس بات پر کر رہا ہے؟ تو وجہ ظاہر ہے بھائی, امرؤ القیس تعجب کا اظہار اس لیے کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو میری اونٹنی کا کجاوا ہے, اس کو ہونا کہاں چاہیے تھا, میری اونٹنی پر, لیکن یہ لدا کہاں پر ہوا ہے, ان لڑکیوں کے اونٹنی پر لدا ہوا ہے, اور لڑکیاں وہ تو کمزور ہیں تخلیق کے اندر بھائی, وہ تو کمزور مخلوق ہیں اور وہ تو طاقت والا کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتی, لیکن اس کے باوجود حیرت کی بات ہے کہ اتنا بڑا کجاوا انہوں نے اپنے ساتھ, اپنے کجاوے کے ساتھ اونٹ پر کیا کیا ہوا ہے, لاد کر اس کو تھام کر رکھا ہوا ہے. کتنی حیرت کی بات ہے, کتنا مشکل کام وہ کر رہی ہیں بھائی. مانا سمجھ میں آ گیا؟ تو اس پر تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ ایک ہی اونٹنی پر دیکھو دو کجاوے ہو گئے, اور ایک کمزور مخلوق اتنا مشکل کام سر انجام دے رہی ہے, واقعی یہ تعجب کا مقام ہے. جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ امرؤ القیس جو ہے وہ حیرت کا اظہار اس بات پر کر رہا ہے کہ اے لوگو میری جوانی کے ایام تو دیکھو ذرا, اور میری نادانیوں کا مشاہدہ تو کرو ذرا کہ میں نے عشق و محبت میں آ کر کیا کر دیا, اپنی اونٹنی ہی کو ان کے لیے ذبح کر دیا. تو اپنی جوانی کے ان ایام کو یاد کر کے اور اپنی نادانیوں پر وہ حیرت کا اظہار کر رہا ہے بھائی. مانا سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ مانا یہاں پر مناسب نہیں بنتے بھائی. وہ اپنے عشق و محبت کی باتیں بیان کر رہا ہے, اور محبت میں وہ کس حد تک چلا گیا تھا ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے, اپنی عشیقاؤں کا ذکر کر رہا ہے, تو اس پر پھر اس کو نادانی قرار دینا یہ موقع کے مناسب نہیں ہے بھائی. ابھی تو آگے وہ چل کر اور باتیں بیان کرے گا, ان کے حسن و جمال وغیرہ کیا چیزیں ذکر کرے گا, تو یہاں ان افعال کو نادانی قرار نہیں دے سکتا بھائی. وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَ مَقِيَّتِي فَيَا عَجَبًا مِنْ كُورِهَا الْمُتَحَمَّلِ, اور وہ خاص طور پر وہ دن کہ جس دن میں نے کنواری لڑکیوں کے لیے اپنی سواری کو ذبح کر دیا، بس تعجب ہے اس سواری کے کجاوے پر جو لدا ہوا تھا۔ فَظَلَّ الْعَذَارَ يَرْتَمِينَ بِلَحْمِهَا وَشَحْمٍ كَهُدَّابِ الدِّمَقْسِ الْمُفَدَّلِ۔ ظل یظل کے معنی ہے دن گزارنا، دن گزارنا۔ ظل زید کاتبا، زید نے کتابت کرتے ہوئے دن گزارا۔ بات یبیتو کے معنی رات گزارنا۔ بات زید کاتبا، زید نے کتابت کرتے ہوئے رات گزاری۔ معنی سمجھ میں آیا؟ ظلہ کا کیا معنی؟ دن گزارنا کوئی فعل کرتے ہوئے، اور بات کا معنی رات گزارنا۔ اور کبھی دن میں کوئی کام کرنے کے لیے بھی ظلہ آتا ہے، ظلہ زید کاتبا، زید نے دن میں کتابت کی۔ پہلا ترجمہ کیا تھا؟ دن گزارا کتابت کرتے ہوئے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ زید نے دن میں کتابت کی۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور بات زید کاتبا، پہلا ترجمہ کیا تھا؟ رات گزاری کتابت کرتے ہوئے۔ دوسرا ترجمہ؟ رات میں کتابت کی۔ اور کبھی کبھار یہ سارا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، ظل زید کاتبا، زید کاتب ہوا، یعنی زید نے کتابت کی۔ اب یہاں دن یا رات والا معنی نہیں، بس ظل زید کاتبا، زید نے، زید کاتب ہوا، زید کاتب بن گیا، یعنی کتابت کی اس نے۔ بات زید کاتبا، یہاں بھی اب رات والا معنی نہیں، زید نے کتابت کی۔ آزارا، اس کا معنی اوپر بیان ہو چکا، یہ جمع ہے آزارا کی بھائی۔ یرتمینا، یرتمینا رما یرمی سے ہے بھائی، رما یرمی کے معنی پھینکنا، اسی سے ارتما ہے باب استعال بھائی۔ اور یرتمین کا معنی پھینکنا بھی، اور باہم ایک دوسرے کی طرف پھینکنا بھی، یعنی جانبین سے بھی فعل کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ بلخمیہا، لخم گوشت کو کہتے ہیں، لخمیہا اس سواری کا گوشت، یعنی میری اونٹنی کا گوشت۔ وشحمین، شحم کہتے ہیں چربی کو بھائی، چربی۔ کہداب دمقس المفتلی، حداب جھالر کو کہتے ہیں، حدابی اور ہد بندی، جھالر بھائی، یہ رومال وغیرہ کے کنارے پر وہ دھاگے ہوتے ہیں لمبے لمبے بھائی، تو مخصوص طریقے سے بنے ہوتے ہیں، تو یہ اس کو جھالر کہتے ہیں۔ اور حداب، اس کا مفرد حدابتن ہے بھائی، تو حداب جمع ہے، جیسے اسی کو حدبتن بھی کہتے ہیں، اور جمع کیا ہے؟ حدبن۔ دمق بھائی، دمق کہتے ہیں ریشم کو، ریشم کو۔ اور بعضوں نے کہا کہ عام ریشم کو دمق سن نہیں کہتے، خالص سفید ریشم جو ہو اس کو دمق سن کہتے ہیں، عمدہ خالص سفید ریشم۔ مفتل، مفتل فتل ان سے ہے بھائی، بٹنا، مفتول بھائی، بٹی ہوئی۔ مفتل کا معنی بٹی ہوئی، بل دیا ہوا بھائی۔ رسی کو کیسے تیار کرتے ہیں؟ اس کو بٹتے ہیں، اس کو بل دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ مفتول ہے، یا یوں کہیں مفتل ہے بھائی۔ معنی ایک ایک لفظ کا سمجھ میں آ گیا۔ فضل العذارا یرتمینا بلحمیہا وشحمین کا حدہ بدمقس المفتلی، پس دن گزارا ان کنواری لڑکیوں نے، یرتمین بلحمیہا، کہ وہ باہم ایک دوسرے کی طرف اس سو کے گوشت کو پھینک رہی تھیں۔ وشحمین، اور کس کو؟ چربی کو۔ شحمین نکیرہ آیا، اور نکیرہ کے بعد کا حدہ بن جار مجرور آ رہا ہے، اور جار مجرور میں نے بتایا نکیرہ کے بعد آئے، اور کسی سے جڑ نہ رہا ہو تو وہ اسی کے لیے صفت بنتا ہے۔ اور موصوف صفت کا ترجمہ بھائی، اچھا چلیے وہ ترجمے کا طریقہ میں پھر سبق میں کسی کو ذکر کروں گا، تو یہاں ایسا کا لفظ لیں گے موصوف سے پہلے۔ وشحمی، اور ایسی چربی، کہ دابی دمقس المفتلی، جیسے کہ ترجمہ آخر سے ہوگا، جیسے کہ بٹے ہوئے سفید ریشم کی جھالر ہوتی ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور وشحمی، اور ایسی چربی جو کہ بٹے ہوئے سفید عمدہ ریشم کی جھالر جیسی کی طرح۔ تو امرؤ القیس کہتا ہے کہ وہ وہیں پر گوشت کو بھونا آگ پر اور وہ کھانے میں مشغول ہو گئیں. اب ساری سہیلیاں ہیں, جب سارے ساتھی اکٹھے ہوں تو بعض اوقات تفریح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں ہنسی مذاق بھی کرنے لگتے ہیں, تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہیں اور ہنسی مذاق میں اس کے گوشت کو ایک دوسرے کی طرف اچھال رہی ہیں. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ارتما کا معنی ایک دوسرے کی طرف پھینک رہی ہیں, یعنی معنی بھی یہی ارتما کا معنی بھی پھینکنا, جبکہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں پھینکنے کو ویسے ذکر کیا ہے, حقیقت میں پھینک نہیں رہی تھی بلکہ کیونکہ سب سہیلیاں ہیں تو خود بھی کھا رہی ہیں اور ایک دوسرے کو بھی دے رہی ہیں کہ لو تم یہ بھی کھاؤ اور یہ بھی کھاؤ, تو اس دینے کو کس کے ساتھ تعبیر کر دیا؟ پھینکنے کے ساتھ تعبیر کر دیا. فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمق المفصل. تو دین گزارا ان کواری لڑکیوں نے کہ وہ باہم ایک دوسرے کی طرف اس کے گوشت کو اور اس کی بٹے ہوئے سفید ریشم کی جھالر جیسی چربی کو ایک دوسرے کی طرف پھینک رہی تھی. مانا سمجھ میں آ گیا؟ تو دین گزارا بھائی, سارا دن تو اس کام میں نہیں گزارا, جن کے تھوڑا وہ تو تھوڑا سا وقت لگا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ وقت تو لگا, تو اسی کو وہ فرض سے کام لیتے ہوئے کس سے تعبیر کر دیا؟ دن گزارنے کے ساتھ تعبیر کر دیا. یا ولہ کو وہ مانے سارا کے کرنے, وہ ایک دوسرے کی طرف پھینکنے لگی, یا اس ولہ کا وہ دوسرا معنی کر لیں, دن میں اس دن میں کیا نا یہ کام, دن گزارنے والا ترجمہ نہ کریں, دن دن میں انہوں نے کیا کیا؟ لگی. اب یاد رکھیے قیمتی بات بھائی, یہ امرؤ القیس اپنے قصیدے کی ابتدا میں اپنی عاشقہ کا ذکر کر رہا ہے, اس کے حسن و جمال کو اور اپنے عشق و محبت کو بیان کر رہا ہے. یاد رکھیے اس کو کہتے ہیں تشبیب, شبب یشبب تشبیبا, اس کو کہتے ہیں تشبیب یا یوں کہ تشبیب شاعر. تشبیب یہ ہے, عرب شعرا عموماً یوں کرتے تھے کہ اپنے قصیدے کی ابتدا کے اندر عورتوں کے حسن و جمال کو ذکر کرتے تھے, اپنے جوانی کے ایام کا تذکرہ کرتے, اپنے عاشقاؤں کے حسن و جمال کو ذکر کرتے تھے اور اپنے عشق کی باتیں ذکر کیا کرتے تھے, اس کو کہتے ہیں تشبیب بھائی. کیا کہتے ہیں؟ تشبیب. اور مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ عام لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو بہت پسند کرتے ہیں, چنانچہ جب وہ یہ ان عورتوں کی باتیں شروع کر دیتا قصیدے کی ابتدا میں, شاعر عورتوں کے حسن و جمال کو ذکر کر رہا ہے, اپنے عشق و محبت اور اپنی جوانی کے ایام کو ذکر کر رہا ہے, تو سارے لوگ متوجہ ہو جاتے بھائی, کان کھڑے ہو جاتے, دماغ متوجہ ہو جاتا اور کامل توجہ اس کی طرف ہو جاتی. تو پھر جب لوگوں کی کامل توجہ ہو جاتی تھی, پھر اس کے بعد آگے وہ اب اس حسن و جمال اور عشق و محبت وغیرہ کی باتوں کو چھوڑ کر پھر اپنا مقصد بیان کرنا شروع کر دیتا تھا جس کے لیے اس نے وہ قصیدہ کہا ہوتا تھا. تو اب جب لوگوں کی توجہ کے بعد اب وہ باتیں ذکر کرے گا تو لوگوں کے ذہن میں اچھی طرح جم جائیں گی اور بیٹھ جائیں گی بھائی. تو یہ آپ جتنے بھی عرب کے قصیدے اٹھائیں عموماً آپ کو ملے گا شروع کے اندر وہ عورتوں کے اپنے عشیقاؤں کے حسن و جمال کو ذکر کرتے ہیں, اپنی محبت کی باتیں ذکر کرتے ہیں, اپنی جوانی کے ایام کا تذکرہ کرتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ. اور مقصد سمجھ میں آیا کہ کیونکہ لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں تو جب یہ چیزیں شروع میں ذکر کی جائیں گی تو لوگ قصیدے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے, غور سے سنیں گے اور پھر اس کے بعد شاعر اپنے مقصد کی طرف عدول کرتا تھا اور پھر وہ بیان کر دیتا تھا جب لوگوں کی کامل توجہ حاصل کر لیتا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیب بھائی, تشبیب. تو یہ لفظ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ صرف سبق کے لیے ذہن میں ہو, جہاں کہیں بھی ذکر آئے گا بس صرف اتنا وہ لکھ دیں گے کہ یہ تشبیب ہے, یہ شروع میں تشبیب ہے, آپ سمجھ جائیں کہ تشبیب سے کیا مراد ہے, یہ جوانی کے ایام, عشق کا ذکر, عورتوں کے حسن و جمال کا ذکر وغیرہ. بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ آپ کے ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ تشبیب کسے کہتے ہیں. تو یہ ابھی تشبیب چل رہی ہے قصیدے کی ابتدا کے اندر بھائی. چلیے بس بھائی, هذا هو المرام, والله اعلم بحقيقة الكلام.